تقریر شروع کرنے سے پہلے اعلان کر رہا ہوں، آج کی درس قرآن کی تقریر میں آیت سجدہ آئے گی. جتنے لوگ بھی دور و قریب آواز سن رہے ہیں سنیں گے، انہیں بعد میں ایک مرتبہ سجدہ کرنا ہوگا. یہ سجدہ تلاوت ہے. قرآن کریم کی آیات میں جہاں جہاں سجدے آتے ہیں، یہ ان میں سے دوسرا سجدہ ہے. تقریر ختم ہو جائے گی فرض نماز کے بعد یا سنتوں کے بعد یا سنتوں سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ سجدہ کر لیجئے گا. یہ ریکارڈنگ سننے والوں پر بھی یہ سجدہ ہوگا. جن لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے، سجدے کی آیت پر سب پر سجدہ کرنا ہوتا ہے. اہل محلہ جو آواز سن رہے ہیں انہیں بھی یہ سجدہ کرنا ہوگا. الحمدللہ، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. دروسی پڑھی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد سورة الرعد کی تفسیر میں گزشتہ دنوں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ کو پکارنا سچا ہے، اسی کی طرف بلانا سچائی ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود یعنی عبادت کے لائق سمجھ کر پکارا نہیں جا سکتا، کسی کو ذاتی طور پر اختیار والا سمجھ کر پکارا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو بت ہیں جن کو مشرکین شرک کرنے والے اپنا معبود سمجھتے تھے اور پکارتے تھے، وہ ان کی کوئی پکار نہیں سنتے، نہ ہی کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کا بتوں کو پکارنا، ان سے مرادیں مانگنا، یہ ان کا شرک تھا، کیونکہ وہ ان کو یا تو معبود سمجھتے تھے یا خدا کا شریک سمجھتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود یعنی عبادت کے لائق سمجھنا یا خدا کا شریک سمجھنا یہ شرک ہے، اور مشرک ہرگز مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو ہرگز عبادت کے لائق نہ سمجھیں، نہ ہی سمجھا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی خدا کا کسی طرح شریک نہیں، خدا کا کوئی کسی طرح شریک نہیں ہے نہ ہو سکتا۔ جو لوگ بتوں کو تو نہیں پکارتے مگر انبیاء اور اولیاء کو پکارتے ہیں اور اللہ کا شریک نہیں سمجھتے بلکہ محبوب سمجھتے ہیں، پیارا سمجھتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے۔ ہاں اگر وہ انبیاء اور اولیاء کو کسی طرح اللہ کا شریک سمجھیں گے یا ان کو ذاتی اور حقیقی طور پر متصرف تصرف کرنے والا سمجھیں گے تو وہ بھی مشرک ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کے نبیوں ولیوں کو اللہ کا پیارا سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پکاریں گے تو پھر ایسا پکارنا ہرگز شرک نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو دوسروں کی پکار بھی سنا چکا ہوں۔ اگر یا رسول اللہ کہا جائے یا حبیب اللہ کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی پکارا جائے، یا غوث پکارا جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ان کو سننے اور مدد کرنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، یہ لوگ ہرگز اللہ کے شریک نہیں، تو ان کو پکارنا پھر اس صورت میں شرک نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، کیونکہ کافر کفار یا غیر مسلم اپنے معبودوں کو یا تو خدا سمجھ کر پکارتے تھے یا خدا کا شریک سمجھ کر پکارتے تھے، اور ہمارا اللہ کے پیاروں کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم اور وہ برابر ہیں یہ ظلم ہے، جو لوگ ہم پر ایسا الزام لگاتے ہیں وہ ظالم ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور مشرکوں کا عقیدہ کیا تھا۔ جب دونوں میں بہت فرق ہے تو پھر دونوں کو برابر کیسے قرار دیا جا سکتا؟ حقیقت حال کے خلاف بات کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے قبل جو آیت آپ نے سنی تھی بجلی کے گرانے کے بارے میں، اس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ وہ آیت اللہ تعالی کڑک بھیجتا ہے، تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے. اس کے بارے میں آخری بات یہ عرض کروں کہ آیت کا نزول مفسرین کرام کے مطابق اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ دو افراد جن کا واقعہ میں سنا چکا ہوں, عامر اور عربد, جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا, انہیں اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ ان کے بارے میں آیت اتری, تو دونوں جملوں کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان ظالموں کو پتہ تک نہ چلنے پائے اور ان کو ہلاک کر دیا جائے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ ان کے ساتھ جو چاہے تو کر, کیونکہ انہوں نے بکواس کی تھی اور برا ارادہ کیا تھا, اور جو کچھ کہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے مطابق آپ کو میں سنا چکا ہوں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر, سیکرٹ پلاننگ, پوشیدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا اور دعائے رسول کی قبولیت میں ہوا. کیونکہ یہ طے ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوتی, اللہ میرے نبی کی بات کو ٹالتا نہیں ہے, محبوب کی بات کو ٹالا نہیں جاتا بلکہ مانا جاتا ہے, اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے حبیب کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا, اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا شعر بھی بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اجابت کا چہرا عنایت کا جوڑا, اجابت کا چہرا عنایت کا جوڑا, دلن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہنے والے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ویسا ہی ہوا. اور اگر اس کا شان نزول عام کفار کے لیے مانا جائے کہ سب کے لیے ہے, تو پھر اس کے نزول کو شان نزول کو عام مانا جائے تو مانا یہ ہوگا کہ دنیا بھر میں تمام نافرمانوں, کافروں, مشرکوں کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے, تنبیہ دی جا رہی ہے, نوٹس دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے, کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے.
اور جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچا سکتا نہیں. یہ لوگ اگر یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ نہیں پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے یا چھپ چھپا جائیں گے تو یہ لوگ ایسا کرنے سے اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے نہیں. اللہ فرماتا ہے لہو دعوت الحق, اور جو اللہ کو پکارے وہی درست ہے. اللہ کی پکار ہی سچائی ہے, یعنی اللہ کو پکارنا یہی سچا ہے, اللہ کی طرف بلانا یہی سچائی ہے, اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بلانا یہ سچائی نہیں. اگر کوئی مبلغ پریچر تبلیغ کرنے والا لوگوں کو دعوت دینے والا غلط بلائے گا تو وہ ہرگز سچا کہلا سکتا نہیں. اور اگر وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے, جو راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اسی کی طرف بلا رہا ہے تو وہی سچائی ہے, اس کے سوا سچائی نہیں. اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کو پکارنا سچا ہے, یعنی عبادت کے لائق اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھا نہیں جا سکتا, اور اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارا جا سکتا نہیں. عطا کرنے والا, خالق و مالک, مدد کرنے والا ذاتی اور حقیقی طور پر کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. سنیں آگے جو بات کی ہے وہ بھی توجہ سے سنیں. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ, اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں. الَّذِينَ, یہاں مراد یہ ہوگا کہ وہ چیزیں, بت, مجسمے یا چاند, سورج, ستارے, آگ, پانی وغیرہ جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہوا تھا, جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں معبود سمجھ کر, عبادت کے لائق سمجھ کر پکارتے ہیں, یہ چیزیں ان لوگوں کی کوئی بات سنتی نہیں ہے. ایک پتھر کا بت ہے, سونے کا ہے, چاندی کا ہے, لوہے کا ہے, کانسی کا ہے, تانبے کا ہے, پیتل کا ہے, پتھر کا ہے, لکڑی کا ہے, شیشے کا ہے, چینی کا ہے, کسی چیز کا ہے, یا چاند, سورج, ستارے, سیارے, یا پانی, یا آگ, اگر ان کو وہ اپنا معبود سمجھ کر یا اللہ کا شریک سمجھ کر پکارتے ہیں, ان سے مرادیں مانگتے ہیں, تو وہ سن لیں کہ یہ چیزیں ان لوگوں کی پکار کو سنتی نہیں. اگر کسی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نہیں یہ چیزیں ان کی پکار کو سن لیتی ہیں, سمجھ لیتی ہیں, مدد بھی کرتی ہیں, تو یہ بالکل بے وقوفی ہے, حماقت ہے, نادانی ہے, جہالت ہے. چنانچہ ایک تشبیہ دے کر بات کو سمجھایا گیا. اللہ فرماتا ہے اللہ کا بات کپلما, دوسری پر ایک تشبیہ بیان کی گئی بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کو, پتھر کے مجسموں کو یا ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو عبادت کے لائق نہیں, بے جان ہیں, بے شعور ہیں, ان کے بارے میں ذرا وہ تشبیہ سنیں. اللہ فرماتا ہے مگر, یعنی ان لوگوں کا پکارنا سوائے اس کے اور کچھ نہیں, کیسا ہے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے. ہتھیلیاں پھیلائی نہیں ہیں اس نے پانی کے سامنے, اور کیا چاہتا ہے کہ ہتھیلیاں پھیلانے سے پانی کہاں پہنچ جائے, ذرا اونچی کہیے گا, منہ میں پہنچ جائے. توجہ کرو, اللہ کیا فرماتا ہے, وہ ہرگز نہیں پہنچے گا. وما ہوا بالغی, اور وہ ہرگز نہیں پہنچے گا. توجہ کرو, یہ جو تشبیہ بیان ہوئی ہے یہ عقل اور شعور کے لیے بہت بڑی دعوت ہے کہ اے انسان کی سوچ کہ اگر تو نے ہتھیلی پھیلائی ہوئی ہے تو پھیلی ہوئی ہتھیلی پر پانی پھیرے گا. آپ لوگ سمجھدار ہیں, بات سمجھ رہے ہیں, تو ذرا تھوڑی سی آواز لگائیے, یہ بتائیے کہ پھیلی ہوئی ہتھیلی پہ پانی پھیرے گا, کیا اس صورت میں منہ تک پانی چلا جائے گا؟ نہیں. اگر آپ نے پانی پکڑنا ہے لینا ہے تو آپ کو چلو بنانے پڑیں گے, اوٹ بنانے پڑے گی, ہتھیلی پھیلانے سے پانی پھیرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے. کنویں میں آپ کنویں کی مڈیر پر کنارے پر بیٹھ جائیں اور ہتھیلیاں پھیلا کے پانی سے کہیں کہ اوپر آ جائے تو پانی اوپر آ جائے گا؟ بتائیے, نہیں آئے گا. کچھ کر لیں, آپ زور زور سے پکاریں, چیخیں, گلا پھاڑ لیں, پانی اوپر نہیں آئے گا. آپ نے اگر یہ سمجھا کہ صرف ہتھیلیاں پھیلانے سے پانی کو پکارنے سے پانی اوپر چلا آئے گا, آپ کے منہ تک پہنچ جائے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عقل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ایسا ہو سکتا نہیں. اور پھر پانی کے شعور ہے, آپ پکار رہے ہیں تو اسے کیا پتا کہ میرے کنویں کے کنارے پر کون بیٹھا ہوا ہے, وہ کتنا پیاسا ہے یا نہیں ہے, اسے کائے کے لیے پانی چاہیے. آپ اس کو پکارتے ہیں, اس کو آپ کی خبر نہیں. یہ سمجھنے کے لیے بات کی گئی ہے کہ تم اگر کنویں کی مڈیر پر بیٹھ کر پانی کو بلاؤ اوپر, تو پانی اوپر آ کر تمہارے منہ تک پہنچتا نہیں. یا ہتھیلیاں پھیلا کے بیٹھ جاؤ تو پانی تمہاری ہتھیلیوں پہ ٹھہرتا نہیں, جب ٹھہرتا نہیں تو تمہارے منہ تک پہنچتا بھی نہیں. تو پھر تم جن کو پکار رہے ہو, یہ پتھر تو خود سن نہیں سکتے, سن کر سمجھ نہیں سکتے, تو تمہاری مراد کیسے پوری کریں گے؟ عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے. انسان ہو کر ایسی بری حرکت کرتے ہو, کتنے نادان ہو, جن کی پوجا کر رہے ہو, جن کا خدا کا شریف ٹھہرا رہے ہو, ذرا دیکھو تو صحیح کہ ان کی حالت کیا ہے. یہ بے جان چیزیں, یہ بے شعور چیزیں جن کی تم نے پوجا شروع کر دی ہے, جن سے تم مرادیں مانگ رہے ہو, ارے یہ تو اپنا کوئی نفع نہیں کر سکتے, تمہیں کیا نفع دیں گے؟ یہ سارے پتھر, یہ سارے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے, ان پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ خود اس کو اڑا بھی نہیں سکتے. اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ کام آئیں گے, تمہاری مشکلیں دور کریں گے, تمہارے دشمنوں کو نقصان پہنچائیں گے, یا تمہیں فائدہ پہنچائیں گے؟ تم اپنے ہاتھوں جن کو تراش رہے ہو, پھر ان کی پوجا کر رہے ہو, تمہارے پاس عقل نہیں؟ دیکھو جس طرح پھیلی ہوئی ہتھیلی سے پانی نہیں پھیرتا, یا تم کنویں کے کنارے بیٹھ کے پانی کو پکارو, پانی تمہارے منہ تک نہیں آتا, یہ تمہاری عقل سمجھ میں بات آتی ہے. اسی طرح سمجھ لو کہ تم ان چیزوں سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے نہیں. پانی میں بھی نفع ہے, پتھر میں بھی نفع ہے, مگر وہ نفع کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے. لیکن وہ خود نہیں پہنچا سکتا, اسے استعمال کا اختیار بندے کو ملا ہے. ارے تم نے تو وہ پتھر جس کو تراشا ہے, وہ خود بخود تمہارے سامنے تراشا ہوا آیا نہیں, تم نے خود اس کو تراشا ہے, اس کے باوجود بھی تم سمجھتے نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ تم عقل والے کہلا سکتے نہیں. کوئی عقل والا بے عقلی کی بات کرے تو اسے بیوقوف ہی کہتے ہیں, نادان ہی کہتے ہیں, نا سمجھ ہی کہتے ہیں. تو یہ لوگ اپنے آپ کو شاید بڑا عقل مند سمجھتے ہوں گے, یہ لوگ ہرگز عقل والے نہیں. فقط پکارنے سے اوپر چڑھ کر پانی کسی کی پیاس نہیں بجا سکتا, ایسے ہی بت بھی بے شعور ہیں, وہ کسی کی فریاد نہیں سن سکتے, اور جب سن نہیں سکتے تو پھر اس کا بھلا یا برا بھی کر سکتے نہیں. عربی زبان میں محاورہ ہے, جیسے ہر زبان میں محاورے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو, نینی مت کہتے ہیں غالباً, یا اور بھی جملے ہیں مشہور ہیں, بعض محاورے ہوتے ہیں. اسی طرح عربی زبان میں ایک محاورہ ہے, القابض علی الماء, کوئی شخص ایسا کام کرے جو بے فائدہ ہو یا بے فائدہ کوشش ہو, تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ پانی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا, اور پانی کسی کی پکڑ میں آتا, مٹھی بند کرنے میں پانی پھیلے گا مٹھی میں, پوچھ رہا ہوں آپ سے, تو پانی پکڑ میں نہیں آتا, تو اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ پانی پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا مطلب, وہ کوشش کر رہا ہے جو بے فائدہ ہے, ناکام کوشش ہے, جس میں یہ کامیاب ہو سکتا نہیں. اسی طرح جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بے فائدہ کام کر رہے ہیں, اس سے ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا نہیں. اپنی طور پر بھی ان کو دعوت دی گئی کہ ذرا سوچو, تو تمہارے پاس عقل ہے, دیکھو جس طرح پانی کو نہیں پکڑا جا سکتا, اسی طرح یہ بت بھی تم, ان بتوں سے بھی کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, بارش میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں بارش کا پانی مبارک ہے, قرآن میں ارشاد ہوا کہ جو پانی اتارا گیا ہے وہ مبارک, وانزلنا من السماء ماء مبارکا, جو پانی نازل ہوا ہے بلندی سے وہ مبارک ہے, برکت والا, اس کو پینا, اس میں نہانا برکت حاصل کرنے کے لیے مفید ہے. روایتوں میں میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب کبھی بارش ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھیگتے تھے, نہاتے تھے, بارش کا پانی پیتے تھے, اس کو پسند فرماتے تھے. بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے, سردیوں کی بارش میں تو خیر ٹھنڈ کا ڈر ہوتا ہے, گرمیوں کی بارش میں آپ بھی نہا لیتے ہیں, تو آپ بارش میں بھی پانی اوپر سے آ رہا ہے, ہتھیلیاں پھیلا لیں تو بتائیے کیا پانی آپ کے منہ تک پہنچے گا, پانی آپ کی ہتھیلیوں پہ ٹھہرے گا نہیں. ہاں آپ اوک بنا لیں, ہاتھوں کو جوڑ کر پیالہ سا بنا لیں تو تھوڑا سا پانی ضرور اس میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے گا, اور اس کو آپ منہ تک لے جا سکتے ہیں, پھیلی ہوئی ہتھیلیوں پر ایسا نہیں ہو سکتا. تو سمجھایا گیا کہ جس طرح پھیلا کر ہتھیلیاں پھیلا کر پانی نہیں لیا جا سکتا, اسی طرح بتوں کو پوج کر کوئی فائدہ یا نقصان بھی حاصل کیا جا سکتا نہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. فائدہ اور نقصان حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہوگا, کیونکہ فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ, نقصان کسی کو پہنچانا ہو یا خود لینا ہو, تب بھی اس کا طریقہ جو ہے وہ سمجھنا ہوگا. یہ بت نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں خود سے, نہ نقصان پہنچا ہوگا. یہ بت نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں خود سے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. سنیں, جو لوگ غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. مثلا آپ لوگوں کو چائے بہت مرغوب ہے, پسند ہے, چائے پینا بہت پسند کیا جاتا ہے, مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا تو اس کا فائدہ کیا. خیر میں نے پی نہیں, مجھے معلوم ہی نہیں, میں پیتا نہیں. میرے پیر و مرشد اجر صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے فرمایا تھا تتا پانی نہیں پینا, گرم پانی نہیں پینا. میں چائے نہیں پیتا, مجھے پسند بھی نہیں, ذائقہ بھی اس کا معلوم نہیں کیسا ہوتا ہے, کبھی پی نہیں. تعجب نہ کریں, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی چائے نہیں پی. پہلے آپ بھی نہیں پیتے تھے جب تک آپ کو پلائی نہیں گئی تھی, بعد میں زبردستی, شروع شروع میں تو انعام دے کر پلائی گئی, اب آپ کو پینے لگ گئے ہیں, اب وہ الٹا آپ کو انعام لینے لگ گئے ہیں. انگریز نے چائے اور آلو آپ کو ایسے لگائے ہیں کہ آپ سے چھوٹتے نہیں, یہ دونوں چیزیں انہوں نے آپ کو متعارف کروائی, ان دونوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے. خیر بات کیا کر رہا ہوں, چائے میٹھی ہوتی ہے, اس میں چینی ڈالی جاتی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چائے میٹھی ہے یا نہیں, کیسے دیکھیں گے بتائیے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چکھ کر ٹیسٹ کریں گے, اس کا ذائقہ دیکھیں گے, تو کیسے چکھ چکھیں گے, کہاں اس کے اندر انگلی پھیرتے رہے پتہ لگ جائے گا میٹھی ہے. پوچھ رہا ہوں آپ سے, نہیں. تھوڑی سی کان میں ڈال لیں, زیادہ نہیں, تھوڑی سی, بعد میں بھلے سے نکال لیجیے گا, کیا آپ کو چینی معلوم ہو جائے گی. ڈراپر لے کے تھوڑی سی ناک میں ڈال لیں, آنکھ میں ڈال لیں, میٹھا معلوم ہو جائے گا, نہیں. کیونکہ یہ سارے طریقے کون سے طریقے ہیں, غلط طریقے ہیں. کون سے طریقے ہیں, غلط طریقے. صحیح طریقہ کیا ہے, کہ آپ اس کو زبان پر رکھیں, تو زبان کیونکہ صحیح طریقہ ہے چکھنے کا, زبان بتا دے گی کہ چائے میں میٹھا ہے یا نہیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو, آپ نے چائے میں میٹھا دیکھنا ہے, آپ انگلی گھماتے رہے نہیں پتا چلے گا. ہاں انگلی گھما کے منہ سے لگا لیں تو شاید پتا لگ جائے, جب تک زبان تک نہیں پہنچائیں گے چائے کو میٹھا معلوم نہیں ہو سکے گا. کان میں ڈالیں, ناک میں ڈالیں, آنکھ میں ڈالیں, سر میں ڈالیں, پورے جسم پہ ڈال دیں, میٹھا معلوم نہیں ہوگا. صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس کو زبان سے چکھ لیں. یہ لوگ اس بات سے سمجھے کہ یہ بتوں کے ذریعے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں, فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جس طرح پھیلی ہوئی اتھیلیوں پر پانی نہیں ٹھہرتا, بتوں کے پوجنے سے مدد نہیں ملتی. بات سمجھ میں آ رہی, عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ارے تم کن کو پکارتے ہو, کن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے, ذرا سوچو تو صحیح. عقل والے ہو تم, غلط راستے پر ہو, اور اس غلط طریقے سے تم ہرگز کوئی فائدہ حاصل کر سکتے. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. آئیے اب ایک بات اور کروں, دوسرا رخ بھی دکھاؤں. صحیح طریقے کی بات ہے نا, اصل بات یہ اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ تک پہنچنا ہے. تو پتا چل گیا کہ بتوں کی پوجا غلط ہے, اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانا جا سکتا, کوئی مانے گا تو وہ نقصان کرے گا, فائدہ حاصل نہیں کرے گا. تو اے اللہ, تجھ تک پہنچنے کا, تجھے پہنچانے کا, تجھے پہچاننے کا صحیح طریقہ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرما دیا, میرے نبی کا دامن تھام لو, میرے پیاروں سے وابستہ ہو جاؤ, جو ان تک پہنچ گیا وہ مجھ تک پہنچ گیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, قرآن کہہ رہا اللہ کا فرمان, اور جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کہاں آؤ, ان سے کہہ دو معبود تیرے پاس آ جاؤ. کہاں آ جائیں اے معبود, کہاں آ جائیں, تیرے پاس آ جائیں. یا اللہ, تو نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ سیدھا کعبۃ اللہ میں آ جائیں، بیت اللہ میں آ جائیں، مسجد میں آ جائیں، قبلے کی طرف منہ کر لیں، مجھے پکارے، میں دور و قریب سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، سب کو پہچانتا ہوں، میری قدرت، میری سمع و بصر سے کوئی باہر نہیں۔ تو نے یہ کیوں فرمایا کہ تیرے حبیب کے پاس آ جائیں؟ اللہ فرماتا تم نے تو پوچھا تھا کہ صحیح طریقہ کیا ہے، تو بتا رہا ہوں، صحیح طریقہ یہی ہے کہ میرے حبیب کے پاس آ جاؤ۔ جو باقی مظاہر قدرت جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، کوئی پہاڑوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی دریاؤں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند سورج ستاروں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ ان سب کا خالق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی ہے تو اپنے حبیب کے ذریعے کروائی ہے۔ فرمایا اسی کا دامن تھام لے، تمہیں اگر میری پہچان چاہیے تو وہ میرا حبیب عطا کرے گا۔ اللہ نبی کا دامن چھوڑ دے وہ حق تک پہنچتا نہیں۔ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو شاید کسی نہ کسی وقت پہنچ جاؤ، لیکن بہت پچھتاؤ گے، بڑی دیر کر دو گے۔ بڑا صحیح راستہ، سیدھا راستہ، آسان راستہ، وقت وسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں وسیلہ میڈیم، اللہ کے اور اپنے درمیان کسی کو وسیلہ بنانا، واسطہ بنانا، یہ غلط ہے۔ میں ان کو بتا چکا ہوں، کئی بار بتا سمجھا چکا ہوں کہ بغیر وسیلے کے روٹی نہیں ملتی، چائے نہیں ملتی۔ چائے پکتی ہے پانی اور آگ سے، آگ پر پانی ڈال دے تو آگ بجھ جاتی ہے، پانی پر آگ ڈال دے تو تب بھی کام نہیں بنتا۔ درمیان میں پتیلے کا، کسی برتن کا وسیلہ اختیار کرنا پڑتا، اور اس پتیلے کے دو رخ ہوتے ہیں، اندر پانی، نیچے آگ، ایک رخ آگ کی طرف اور ایک رخ پانی کی طرف۔ روٹی کس پر پکتی ہے؟ توے پر۔ پکاتی کون ہے؟ آگ۔ تو آپ کیا بن گیا؟ وسیلہ۔ توے سے دو رخ ہیں، ایک رخ آگ کی طرف اور ایک رخ روٹی کی طرف۔ بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اگر ڈائریکٹ آگ پر آپ آٹا ڈال دیں تو جل جائے گا یا نہیں جل جائے گا؟ روٹی پکے گی؟ بیٹھے رہنا انتظار میں، یا موشن قریشی صاحب کو کوشش کرنا کہ کیٹرنگ میں کہیں سے آپ کو دلا دیں گے۔ انتظام کرتے ہیں نا دعوتوں کا بڑا بہترین، ان سے کہنا دلا دیں آپ کو، آگ پہ روٹی پکا کے دلا سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں بیٹھے ہیں نا، اس لیے میں نے ان کا نام لے دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، چائے نہیں ملتی بغیر وسیلے سے، روٹی نہیں ملتی بغیر وسیلے سے، توے کا ایک رخ آپ کی طرف، ایک رخ روٹی کی طرف، ایک طرف سے فیض لے رہا ہے، دوسری طرف دے رہا ہے۔ ایک طرف سے فیض دے رہا ہے اور دوسری طرف دے رہا ہے۔ بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مادہ ہے ہم، اس کی بیس، فاؤنڈیشن، روٹ۔ اور حمد میں شروع میں ہیر ہے، آخر میں دال۔ پہلا حرف کیا ہے حمد میں؟ ہے، اور آخر میں دال، درمیان میں نیم ہے۔ یہ نیم درمیان میں سرکار کی ذات ہے۔ ہے سے مراد حق لے لو، دال سے مراد دنیا لے لو، درمیان میں سرکار کی ذات ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حق سے لے رہے ہیں، دنیا کو دے رہے ہیں، حق سے لے رہے ہیں، دنیا کو دے رہے ہیں۔ ان کو درمیان سے نکال دو تو پھر ہاتھ ہو جاتی ہے، کچھ بنتا، کچھ بنتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ جن لوگوں نے وسیلے کا انکار کیا، ان کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں گزشتہ بھی
جمعوں میں سنا چکا ہوں، اس پر مزید گفتگو نہیں کرتا.
اللہ فرماتا ہے وما دعاء الكافرين الا في ضلال،
اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا، پانی اس کو ہرگز نہیں پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کی ہر دعا پکار بھٹکتی پھرتی ہے، ان کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں، قبول نہیں ہوتی، بھٹک رہی ہے.
یہ کافر جو کچھ پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے معبودوں سے، وہ بھٹک رہی ہے،
وہ پہنچتی نہیں. جب پہنچتی نہیں تو قبول کیسے ہوگی؟ میں نے آپ کو بتایا وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ کنویں کے کنارے بیٹھے ہو، پانی کو پکارے تو پانی خود سے اوپر آتا نہیں. اسی طرح سمجھ لیں کہ بتوں کو پکارنے سے مدد ملتی نہیں. مگر یہاں ایک نقشہ اور دکھاؤں گا تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ رہے. یہ مثال کافروں کے لیے ہے جو اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے ہیں، کسی کو معبود سمجھتے ہیں یا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. مومنوں کی شان کیا ہے؟ مومن وہ ہیں جن کے اشارے پر پانی بھی چلتا ہے، پتھر بھی چلتا. مومن کا اشارہ پتھر بھی سنتا ہے، پانی بھی.
دلائل الخیرات شریف
بڑی مشہور کتاب ہے دلی شریف کی، آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس کو پڑھتے بھی ہوں گے. روزانہ کا وظیفہ ہے بہت سے لوگوں کا. نام ہی دلائل الخیرات ہے، خیرات کہتے ہی بھلائی کو نیکی کو ہیں، اور وہ انہی کی دلیل ہے جو دلائل الخیرات شریف کا معمول رکھتے بڑا فائدہ ہوتا، بے پناہ برکتیں ملتی ہیں. وہ امام جزولی جنہوں نے اس کو تصنیف فرمایا، ذرا ان کا واقعہ تو سنیں کیا ہے. آپ نے کبھی پڑھا اس واقعے کو؟ تو ایک لڑکی، حالانکہ خود بھی عالم فاضل بزرگ، مگر وہ ایک لڑکی، اس نے کنویں میں تھوک پھینک دی، کنواں اوپر تک آ گیا. اور ان کے پاس انتظام نہیں تھا پانی کا، یہ پانی حاصل نہیں کر سکے. وہ لڑکی، اس نے تھوک پھینک دی کنویں میں، اور کنویں کا پانی اوپر کناروں تک آ گیا. حضرت نے پوچھا تجھے یہ کمال کہاں سے ملا؟ اس نے کہا دلی شریف کی برکت سے ملا. دلائل الخیرات بیٹھ کے لکھی دلی شریف کی کہانی.
متعدد واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں اس طرح کے.
اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی سنا ہوا ہے دریائے نیل کے بارے میں.
جب مصر فتح ہوا، عمر بن عاص گورنر مقرر ہوئے.
مصر میں دریائے نیل مشہور ہے، ریور نائل. وہاں کے لوگوں نے گورنر مصر کے پاس آ کر کہا کہ دریا خشک ہو گیا، اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہر سال کورا ڈالتے ہیں. جس خاندان قبیلے کے نام کورا نکلتا ہے، ان کی ایک کنواری نوجوان خوبصورت حسین ترین لڑکی کو دلہن بناتے ہیں. دلہن بنا کے رات کے وقت آ کر اس دریا میں بٹھا دیتے ہیں. کوئی بلا آتی ہے، اس کو لے جاتی ہے لڑکی کو، اور پھر دریا چلتا. اگر ایسا نہ کریں تو دریا چلتا نہیں. اب آپ کی حکومت ہے اور آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اب بتائیے کہ دریا کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کوڑا ڈالا جائے، کوئی اور نیا طریقہ بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ دریا خشک ہو گیا، پانی کی ضرورت ہے، بتائیے کیا کریں؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور اسلام ایسے طریقوں کی اجازت نہیں دیتا، ایسا نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا
کہ اگر اسلام ان طریقوں کی اجازت نہیں دیتا تو پھر اسلام پانی دے درجہ چلائے. اگر آپ نے درجہ نہ چلایا تو ہمیں مجبوراً ایسا ہی کرنا پڑے گا, اور آپ کہتے ہیں ایسا کرنا درست نہیں ہے تو پھر اب آپ پانی لائے, ہمیں کیا, ہمیں تو پانی چاہیے. ٹھیک ہے, ہماری لڑکی بچے, ہمیں اور کیا چاہیے. اگر اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے تو ہم نے اسلام قبول کر لیا, بتائیے اسلام کے مطابق پانی کیسے آئے گا. حضرت عمر بن عاص نے کہا میں امیر المومنین سے جتنا فاروق اعظم کو خط لکھتا ہوں, جو وہ جواب دیں گے اس کے مطابق کیا جائے گا. گورنر مصر نے مدینہ منورہ اطلاع بھیجی, خط لکھا کہ حضرت یہ معاملہ ہے, اگر پانی نہ آیا تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یہ بدزن ہو جائیں گے, بدگمان ہو جائیں گے, ان پر اچھا امپریشن نہیں پڑے گا, غلط تاثر قائم ہوگا. مجھے فرمائیے کیا کرنا ہے, کیونکہ پانی خشک ہو چکا ہے, دریا چل نہیں رہا اور لوگ یہاں کے پریشان ہیں. ان کا پرانا طریقہ یہ ہے جس سے میں نے ان کو روک دیا ہے, اب آپ مجھے فرمائیں میں کیا کروں. مراد رسول فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی, جب خط ملا جواب لکھا گورنر کو کہ میں ایک خط دریا کے نام بھیج رہا ہوں, یہ دریا میں ڈال دو اور مجھے رپورٹ دو کہ کیا نتیجہ نکلا. آج کے لرنڈ پیپل, پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ, امریکہ, برطانیہ, فرانس, جاپان سے تعلیم یافتہ کالجز کے اپ ٹو ڈیٹ ماڈرن نئی نسل کے نوجوان یہ بات سنتے ہیں تو ہنستے. دریا کو خط لکھا, کون سی زبان سمجھتا تھا, کون سی یونیورسٹی میں دریا پڑھا تھا. تم ایک باریک کی کیمیکل جوڑ کے ٹیپ بنا لیتے ہو, وہ تمہاری آواز ریکارڈ کر لیتی ہے. ایک مشین بنا دیتے ہو, اس کو کمپیوٹر کا نام دے دیتے ہو, وہ تمہاری بات یاد کر لیتی ہے, آواز بھی ریکارڈ کر لیتی ہے. ایک جملہ اس میں بھر دو, وہ اس میں فیڈ ہو جاتا ہے, وہ یاد ہو جاتا ہے. اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر تمہیں بڑا اعتماد ہے, بڑا گھمنڈ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو قوت دے دے تو اس کے لیے بھی کوئی مشکل ہے. روحانی طاقتوں والے مادی طاقتوں والوں سے زیادہ درجہ رکھتے. مومن کی کیا شان ہے یہ کالج کے لوگ سمجھ سکتے نہیں, انہیں خبر ہے نہیں, یہ کیا جانے. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کیجیے, آپ نے گورنر کے نام کے خطرے لکھنے کے بعد دریا کے نام خط لکھا کہ اے دریائے نیل, میں اللہ کا بندہ عمر بن خطاب تجھ سے پوچھتا ہوں, بتا تو کس کے کہنے سے چلتا ہے, کس کے حکم سے چلتا ہے. اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل, اور اگر کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو سن لے, اگر تو نہیں چلے گا تجھے کوڑے مار کر چلاؤں گا. یہ پیغام لکھ دیا, فرمایا جاؤ دریا میں ڈال دو اور مجھے رپورٹ دے دو. اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چل, اگر کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو سننے نہیں چلے گا تو تجھے کوڑے مار کے چلاؤں گا. مصر میں خط پہنچا, حضرت عمر بن عاص نے جب اعلان کیا لوگ ہنسنے لگے, لوگ مسلمانوں کے امیر المومنین نے دریا کے نام خط بھیجا ہے, بے شعور پانی خط پڑے گا کیسے. لیکن سب چپ تھے, نئے نئے مسلمان ہوئے کا دیکھو, اگر واقعی یہ بات ہوئی تو اسلام کی سچائی میں کوئی شعبہ نہیں ہوگا. اعلان ہو چکا, لوگ جمع ہو گئے. رات کے وقت حضرت عمر بن عاص لوگوں کو لے کر گئے اور دریا کو کہا ہے دریائے نیل کے نام امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کا یہ خط ہے میں تیرے حوالے کرتا ہوں. دریا میں وہ خط ڈالا واپس آ گئے. لوگوں کو رات گزارنی مشکل ہو گئی. کب صبح ہو کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ رات کو لڑکی بٹھاتے تھے اور وہ بلا لے جاتی تھی صبح دریا میں پانی آ جاتا تھا. اب رات گزارنی مشکل ہو گئی کہ کب صبح ہو اور جا کر دیکھیں کہ خط کا نتیجہ کیا نکلا. لوگوں نے بڑی مشکل رات گزاری. صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہوتی اور سفیدی ہوئی لوگ دریا کے کنارے آئے تو دیکھا کہ دریا کناروں تک گئے
کناروں تک دریا بہ رہا. لکھنے والوں نے لکھا ہے اس حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے. اس دن کے بعد دنیا کے دریا خشک ہوئے مگر دریا نیل کبھی خشک نہیں ہوا. بتائیں اگر بندہ مومن پانی کو سنانا چاہے تو سنا لیتا ہے یا نہیں, منا لیتا ہے یا نہیں؟ خشک دریا ہے. حضرت عمر فاروق کو سیاحتی ہیں. پچھلے دور تک کے اولیاء نے بھی یہ کرامتیں دکھائی اور آج بھی اولیاء یہ کرامتیں دکھا سکتے ہیں. کوئی بڑی بات ہے. مگر جو پانی کو معبود سمجھ لے یا اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ لے ان کے لیے یہ بات ہے کہ پانی کو وہ قابو کر سکتے نہیں. میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا لیکن میں ترجمہ کر دوں کیونکہ اعلان کر چکا ہوں. اگلی آیت جو ہے وہ سجدے کی آیت ہے. اس کا بیان اب آئندہ جمعہ ہوگا, ابھی بھی نہیں ہوا, ٹائم پورا ہو گیا. اگلے جمعے مجھے پھر پڑھنی پڑے گی. اور جتنے لوگوں نے پہلے سن لی اور اب سنیں گے, جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ سجدے کی آیت ہے, سب کو بعد میں ایک سجدہ کرنا ہوگا. جہاں تک آواز جا رہی ہے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو سجدہ کرنا ہوگا. میں کیونکہ پہلے پڑھ چکا ہوں پھر پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک ہی محفل میں بار بار پڑھی جائے ایک ہی بار سجدہ ہوگا. بار بار سجدہ نہیں ہوگا تو یہ سجدہ سجدہ تلاوت سب نے کرنا ہے. اللہ فرماتا وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں میں ہے اور جتنے زمینوں میں ہیں. خوشی سے کریں یا مجبوری سے, سجدہ کس کو کرنا ہے؟ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو. خوشی سے کرو یا مجبوری سے کرو, سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کیا جا سکتا نہیں. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام. پرچھائیاں سایہ, اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا. خلاصہ پیش کر دوں وہ یہ کہ جن لوگوں نے بتوں کی پوجا کی ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا نہیں. اور آخری بات جو ہے وما دعا الکافرین الا فی ضلال, کہ دنیا میں یا آخرت میں کافروں کی دعائیں قبول ہوتی نہیں ہیں. یا یہ مانے ہیں کہ وہ بتوں کو جو پکارتے ہیں ان سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ پورا ہوتا نہیں. سب کچھ برباد ہے کیونکہ وہ بت سنتے نہیں, کچھ کرتے نہیں ہیں. تو ان بتوں سے مانگنا ہرگز ہرگز فائدے مند نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمیں پتا چل گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر, اللہ کا شریک سمجھ کر, یا ذاتی طور پر اختیار والا سمجھ کر کسی کو پکارا جا سکتا نہیں. ہاں, اللہ کا پیارا سمجھ کر ہم اللہ کے نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں. اس کی تفسیر میں آپ کو شروع میں سنا چکا ہوں. اللہ تعالی ہمیں سچ اور حقیقت کو قبول کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ مزید گفتگو ہوگی. اور اب رمضان شریف بھی کریے, میرے خیال اگلا جمعہ رمضان سے پہلے آخری جمعہ ہوگا. اس کے بعد سے رمضان شریف ہوگا تو اگلے جمعے کی تفسیر کا سلسلہ ہوگا اور پھر رمضان کے چار جمعے انشاءاللہ رمضان کے متعلقات بیان ہوں گے اور باقی تفسیر انشاءاللہ پھر عید کے بعد. محبت سے تشریف لاتے رہے.
چاند میں کوئی ہو جی خوشی تاروں گی آپ کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پارو پارو میرے نبی بلے آدھا کیا اللہ کرتا ہے ہاں ذکر محمد کا اللہ کرتا ہے ہاں ذکر محمد کا تیزان مدینہ میں ہے ذکر محمد کا تیزان سنت میں ذکر محمد کا دانی سنت ہے ذکر محمد کا اللہ کرتا ہے ذکر محمد کا قرآن کے پارو ذکر محمد کا ہے ذکر تیری سو کا کرادا ہے میرے نبی صلی اللہ جبریل امی بولی سدرا کے مکی بولی تم کے طرح دیکھا آقا تم کے طرح دیکھا بولا تم کے طرح دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند میں کھویا تو الجھن سے ستارہ ماں